وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شوق کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
امریکہ کے ایگزم بینک کے چیئرمین کا پاکستان میں طویل المدت سرمایہ کاری کے مواقع کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارت اور امریکہ کے مابین نئی دہلی میں وفود سطح کے مذاکرات، دونوں میں نقل و حمل تعاون کے معاہدے پر اتفاق رائے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے مطابق نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے خودکش بم حملوں کے لیے بچوں کو استعمال کرنے میں فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے۔ اور بیلجیم میں استغاثہ نے منگل کے روز بتایا کہ انہوں نے 2 مزید افراد پر ان حملوں کے سلسلے میں الزامات عائد کیے ہیں جو گزشتہ ماہ برسلز میں کیے، جن میں 32 افراد ہلاک ہوئے۔ یمن کی جنوبی بندرگاہ عدن میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ درآمد و برآمد کے امریکی بینک ایگزم کے چیئرمین فریڈ پی ہاکبرگ نے اعلان کیا ہے کہ ایگزم بینک سرکاری شعبے کے منصوبوں کے لیے اب پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری کی پیشکش کرے گا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک ایگزم کے چیئرمین فریڈ ہاکبرگ نے اعلان کیا ہے کہ ایگزم بینک سرمایہ کاری کے شعبے کے منصوبوں کے لیے اب پاکستان میں طویل المدتی سرمایہ کاری کی پیشکش کرے گا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، ایگزم کے چیئرمین ہاکبرگ اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان میں تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی۔ بیان کے مطابق ایگزم کے چیئرمین ہاکبرگ نے کہا کہ امریکہ کا ایکسپورٹ امپورٹ بینک پاکستانی کاروبار اور پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے سلسلے میں شراکت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پھلتی پھولتی معیشت، بڑھتا ہوا متوسط طبقہ، جنوبی اور وسطی ایشیائی خطے تک رسائی سے سرمایہ کاری کے زبردست مواقع فراہم ہوئے ہیں اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ معاشی امور کے ماہر کیسر بنگالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایگزم بینک سمیت دیگر بینکوں کے لیے پاکستان میں منصوبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔
اس کی ضرورت تو ہے کہ پاکستان میں کسی اور ایک ملک کی مونوپولی نہ ہو فائنینسنگ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کہ چائنا کے علاوہ بھی کوئی فائنینسنگ کے سورسز، انویسٹمنٹ کے سورسز ہو رہے ہیں۔ جو چائنیز پروجیکٹس بھی ہیں، چائنیز فنڈڈ پروجیکٹس بھی ہیں، انہی پروجیکٹس سے اور پروجیکٹس جنریٹ ہوں گے ڈاؤن اسٹریم۔ سو آئی تھنک دیر از اے فیئرلی روبسٹ ڈیولپمنٹ ایجنڈا ایمرجنگ، اینڈ آئی تھنک اف any other bank, including the Exim Bank of the United States, I think وہ financing opportunities تو ہے اس میں بہت۔
ایگزم کے چیئرمین ہاکبرگ نے پاکستان میں ایگزم کی ٹھوس تاریخ، بالخصوص توانائی، ریلوے اور ہوا بازی کے شعبوں میں ایگزم کی شراکت پر روشنی ڈالی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایگزم کی جانب سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع سے اس تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق ایگزم کے چیئرمین نے کہا کہ امریکہ کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں اور سب سے بڑے سرمایہ کاری کے ذرائع میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مضبوط اور مفید تعلق کو مزید آگے بڑھانے کے خواہشمند ہیں۔ اپنے 3 روزہ دورہ پاکستان کے دوران ایگزم کے چیئرمین ہاکبرگ نے متعدد حکومتی رہنماؤں کے علاوہ نجی شعبے کے اعلی منتظمین سے بھی بات چیت کی۔ ایگزم بینک امریکہ کی سرکاری ایکسپورٹ کریڈٹ ایجنسی ہے اور یہ عالمی مارکیٹوں میں 80 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ساتھ ایک خود مختار اور خود کفیل ادارہ ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان نے میڈیا کو ارسال کردہ ایک ای میل میں کہا ہے کہ وہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر لڑائی کا دائرہ بڑھ گیا تو امن مذاکرات کے امکانات معدوم ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
افغان طالبان نے موسم بہار کی آمد کے موقع پر افغانستان میں اپنی نئی عسکری کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جسے انہوں نے عمری آپریشن کا نام دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں طالبان نے کہا کہ انہوں نے یہ آپریشن اپنے بانی رہنما ملا عمر کے نام پر شروع کیا ہے، جن کا انتقال 3 سال قبل ہوا تھا۔ منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ یہ کاروائیاں ان کی 15 سالہ جدوجہد کا حصہ ہیں جو امریکی مداخلت کے خلاف شروع ہوئی تھیں اور جو طالبان کے بقول افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ہیں۔ طالبان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب 4 ملکوں پر مشتمل گروپ کی جانب سے طالبان عسکریت پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش جاری ہے۔ تاہم طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کے باعث افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی کوششیں تاحال سود مند ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ بعض افغان اور پاکستانی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ طالبان کی نئی کارروائیوں کے آغاز کے بعد اب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل قریب میں بظاہر بات چیت کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لڑائی میں اضافہ ہوگا۔
بات چیت کے امکانات نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی وسعت پکڑے گی اور زیادہ ہوگی اور پھیلتی رہے گی، اور بات چیت کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو جنرل طالبان کے نمائندے ہیں مولا اختر منصور کے، ان کے اور افغان گورنمنٹ کے درمیان بات چیت کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 4 ممالک کا جو گروپ ہے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں 4 مہینے سے، تو ان کو تو ظاہر تھا کہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے اور جو انہوں نے نکات رکھے ہیں ان پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر۔
افغان تجزیہ کار ہارون میر کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے مزید علاقوں تک اپنا کنٹرول بڑھانے کی یہ نئی کوشش ہے۔ ہارون میر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ کم از کم 5-6 ماہ کے دوران اور موسم سرما کے شروع ہونے تک افغانستان میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کے بقول اس دوران دونوں فریق کسی بھی ممکنہ بات چیت کے لیے اپنی اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغان مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 فریقی گروپ کے نمائندوں کے درمیان مشاورت کے 4 اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس گروپ کی کوششوں کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی توقع کی جا رہی تھی، تاہم طالبان اپنی پیشگی شرائط کی منظوری کے بغیر افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے انکاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ہوئی عسکری کارروائیوں کے دوران 11,000 عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال ملا عمر کی وفات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد مختلف طالبان دھڑوں کے درمیان اندرونی لڑائی کی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں، تاہم طالبان کے ایک بڑے دھڑے کی قیادت اب ملا منصور کر رہے ہیں جو ملا عمر کے نائب کے طور پر بھی کام کرتے رہے تھے۔ جب سے وہ طالبان کے امیر بنے ہیں عسکری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ مہینوں میں طالبان جنگجوؤں نے ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی ہیں، جس میں خصوصی طور پر جنوبی صوبہ ہلمت کا علاقہ بھی شامل ہے جو طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے مطابق نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے خودکش بم حملوں کے لیے بچوں کو استعمال کرنے میں فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے۔ منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں خودکش بم حملوں میں 44 بچوں کو استعمال کیا گیا، جو گزشتہ 4 سال کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں بوکو حرام کے 5 خودکش بم حملوں میں سے 1 میں بچے کو استعمال کیا گیا اور 75% حملوں میں بچیوں کو خودکش حملہ آور بنایا گیا۔ بیلجیم میں استغاثہ نے منگل کے روز بتایا کہ انہوں نے 2 مزید افراد پر ان حملوں کے سلسلے میں الزامات عائد کیے ہیں جو گزشتہ ماہ برسلز میں کیے گئے اور جن میں 32 افراد ہلاک ہوئے۔ وفاقی استغاثہ کے ایک بیان میں دہشت گردی کے الزامات میں ملوث ان افراد کو اسماعیل ایف اور ابراہیم ایف کے ناموں سے شناخت کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کرنے میں ملوث تھے جو برسلز کے حملہ آوروں کے لیے شاید ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ برسلز میں یہ دوہرے خودکش بم حملے ایئرپورٹ اور میٹرو بس اسٹیشن پر کیے گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ان 2 تجارتی معاہدوں کے ثمرات سے آگاہ کریں گے۔ وہ منگل کے روز لاس اینجلس میں حکومتی اور شہری نمائندوں اور پالیسی لیڈروں سے خطاب میں تجارت کے ان سمجھوتوں پر بات کریں گے جسے اوباما انتظامیہ نے شروع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ 12 ملکوں کے درمیان طے پانے والے تاریخی معاہدے ٹی پی پی اور امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان زیر بحث تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے پر بات کریں گے۔ تقریباً 2000 تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو پیر کے روز اطالوی ساحلی محافظوں نے لیبیا کے ساحل پر زندہ بچا لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 8 علیحدہ کاروائیوں میں ان تارکین کو ان کشتیوں سے محفوظ طور پر نکالا گیا جو گنجائش سے زیادہ مسافروں سے بھری تھیں۔ یمن کے جنوبی بندرگاہ عدن میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حکومت نواز فورسز اور حوثی باغیوں کے درمیان فائر بندی معاہدے دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
ایران کی پشت پناہی والے ہوتی باغی اور انہیں نکالنے کے لیے کوشاں سعودی عرب کی قیادت والا اتحاد اقوام متحدہ کے تعاون سے کویت میں آئندہ ہفتے ہونے والی امن بات چیت سے قبل عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ پیر کے روز طائز شہر میں لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں جن میں ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ طائز کے ایک شہری عرفات الصوفی کہتے ہیں، میرے نقطہ نظر سے ہوتی اور سابق صدر سوہلے صرف فوج کی زبان ہی سمجھ سکتے ہیں، سوہلے اور ہوتیوں کے درمیان عارضی جنگ بندی قطعی ناممکن ہے۔ طرفین نے عارضی صلح پر قائم رہنے کے وعدے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے طرفین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ہوتی باغیوں نے سن 2014 میں دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ عبدالربو منصور ہادی کی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جنوبی ساحلی شہر عدن لوٹنے سے قبل منصور ہادی کو سعودی عرب میں پناہ لینا پڑی تھی۔ فضائی حملوں اور زمینی لڑائی نے یمن میں عام لوگوں کو تباہی سے دوچار کیا ہے۔ 6,200 افراد ہلاک اور پورا علاقہ ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی شہری آبادی کے 80% سے زیادہ لوگوں کو ادویات اور خوراک کی شدید ضرورت ہے۔ عارضی صلح کے معاہدے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے یمن میں پیر سے 3 روزہ پولیو کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا مقصد 5 ملین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بدھ کے روز سے جنیوا میں شام کے بارے میں امن مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے، جبکہ شام کے اندر صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ اس بارے میں زلیت ساہوک کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
روسی فضائیہ کی مدد سے شام کی فوجوں نے باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب پر شدید حملہ کیا ہے۔ دونوں جانب سے شدید لڑائیاں 27 فروری کو ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ حکومت اور حزب مخالف ایک دوسرے پر ان خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہی ہیں۔ امریکہ نے شام کے متحارب فریقوں سے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں،
سیکرٹری کیری ان فیکٹ ایکسپریسڈ دس کنسرن ٹو فورن منسٹر لاوروف اینڈ آلسو ڈسکسڈ ہاؤ ٹو میک۔
وزیر خارجہ کیری نے روسی وزیر خارجہ لاوروف سے اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ ان دونوں نے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح ان لڑائیوں کو بند کر کے جنگ بندی کو قائم رکھا جائے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سے گروپ کن علاقوں میں زیادہ فعال ہیں، اور ساتھ ہی اس کو بھی یقینی بنایا جائے کہ داعش اور النصرہ کے خلاف توجہ مرکوز رکھی جائے۔ واضح رہے کہ دونوں گروپوں نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن جی مستورا نے جنیوا مذاکرات کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں سے رابطہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
دی جنیوا ٹاکس نیکسٹ فیز آر کروشلی امپورٹنٹ بیکاز
آئندہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان میں ہم سیاسی تبدیلی، طرز حکومت اور آئینی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف شام میں بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کار محمد آلوماری کہتے ہیں،
العدد
تجزیہ کار محمد آلوماری کہہ رہے ہیں کہ بہت سے امیدواروں کا خیال ہے کہ شامی باشندے سیاسی معاملات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہر ایک نئے سیاسی عمل کے بارے میں ایک واضح اور معقول جواب سننا چاہتا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کو روس کی حمایت حاصل ہے اور اسی لیے امن مذاکرات پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حزب مخالف کا موقف ہے کہ عبوری حکومت میں اسد کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حکومت بھی کسی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ شام کے عوام کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اسد کو صدر رہنا چاہیے یا نہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں شعبہ صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ زیکا وائرس پر مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کی طویل المدت پیچیدگیاں اور اثرات پہلے لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر این شوشا نے پیر کے روز زیکا وائرس سے متعلق نئی دریافتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس وائرس کا تعلق حمل کے دوران مختلف پیچیدگیوں سے ہے اور اس وائرس سے متعلق جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے خیال سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔
Most of what we're learning is not reassuring. We have learned that the virus is linked to a broader set of complications in pregnancy.
ڈاکٹر این شوشا کہہ رہی ہیں کہ بہت سی معلومات جو سامنے آ رہی ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وائرس کا تعلق حمل کے دوران بہت سی پیچیدگیوں سے ہے اور یہ صرف مائکرو سیفلی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا تعلق قبل از وقت پیدائش، بلائنڈ آئی اور کئی دوسرے مسائل سے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے مطالعوں سے پتہ چلا ہے کہ زیکا وائرس میں خلیوں کو تباہ کرنے کی طاقتور صلاحیت موجود ہے، جو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جسمانی نشوونما میں مداخلت کیے بغیر براہ راست دماغی خلیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر شوشا نے مزید بتایا کہ یہ وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے $1.90 billion کی ہنگامی امداد کی منظوری دے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ رقم دستیاب نہیں ہوتی تو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے کوششیں شدید متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں، مثلاً مشروں پر قابو پانے، نئی تشخیص اور نئی ٹیکوں کے دریافت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے اوباما انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے $600 billion مختص کیے جائیں گے، تاہم اس میں سے بیشتر رقم ایبولا وائرس کے لیے مختص کی گئی رقم سے دی جائے گی۔ امریکہ میں زیکا وائرس کے اب تک 672 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 64 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ ماہرین نے امریکہ میں زیکا وائرس کے پھیلاؤ کا شدید خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکہ اور زیکا وائرس سے متاثرہ ممالک کے مابین تقریباً 4 crore افراد سالانہ سفر کرتے ہیں۔ حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ امریکی براعظم میں 33 ممالک ایسے ہیں جہاں سے اس وائرس کی منتقلی کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل کی کانگریس کی ایک کمیٹی نے ملک کے صدر ڈیلما روسیف کے مبینہ طور پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کی بنا پر ان کے مواخذے کی سفارش کی ہے۔ اس کمیٹی نے مواخذے کی یہ تحریک 27 ووٹوں کے مقابلے میں 38 ووٹوں سے منظور کی ہے اور اب یہ قرارداد ایوان زیریں کو بھیجی جائے گی۔ برازیل کے ایک قانون ساز اور مواخذے کے لیے ایوان کمیٹی کے تفتیش کار یوراس ارینٹس کا کہنا تھا اس بارے میں کافی شواہد ہیں کہ ملزمہ نے ایسے اقدامات کیے جو جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان زیری میں اس قرارداد پر ایک ہفتے کے اندر رائے شماری ہوگی اور مبصرین کا ماننا ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ روسیف پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2014 میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے برازیل کی خراب معیشت کے بارے میں تفصیلات کو چھپایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
برسلز اور پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد دونوں دارالحکومتوں میں یہ سوچ گردش کر رہی ہے کہ تارکین وطن کی جن پسماندہ کمیونٹی سے بیشتر دہشت گرد آئے تھے، ان کے ساتھ یکجہتی کیسے برقرار رکھی جائے. وی او اے کی لیزا برائنٹ نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
برسلز کے مرکز سے مولنبیک صرف نصف گھنٹے کی مسافت پر ہے، مگر بہت زاویوں سے یہ ایک دوسری دنیا ہے. یہاں اگرچہ اکثریت مراکش کے باشندوں کی ہے، تاہم نصف درجن سے زیادہ قومیتوں کے لوگ یہاں آباد ہیں. یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تھامس ڈیووس ایک تعلیمی ماہر ہیں.
When we hear lots of kids, they don't feel like they're a part of this society. They say there's nothing for us.
جب ہم بہت سے بچوں کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو اس معاشرے کا حصہ تصور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں، نہ ہمارے پاس ملازمت ہے، نہ اچھی رہائش. اس علاقے کی یس کی طرح کی تنظیمیں، جو کہ نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، حالات تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، مگر انہیں ایک اور حقیقت کا بھی سامنا ہے. حالیہ برسوں میں مولنبیک کو یورپ میں انتہا پسندی کا گڑھ خیال کیا جا رہا ہے. یہ مولنبیک ہی ہے جہاں شام سے لوٹنے والے جہادی پہنچے، اور جہاں پیرس اور برسلز کے دہشت گرد حملوں کے مشتبہ افراد پلے بڑھے. بیلجیم کے کچھ لوگوں کے لیے حملے اور خود مولنبیک علامت ہے مسلم تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کو ملک کا حصہ بنانے میں اس ملک کی ناکامی. برتران پیئرسن ایک کاروباری شخص ہیں. میں صرف برہم ہوں. ہم نے آخر کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے. اگرچہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں قبول نہیں کیا گیا، تاہم وہ خود کو بیلجیم کے شہری سمجھتے ہیں. لاری ارباوی مراکش سے ترک وطن کر کے آئے ہیں.
Yes, I do feel a bit stigmatized, like a lot of people, but it's small-minded people who think this way.
بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا تنگ ذہن کے لوگ ہی خیال کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا. پہلی بات یہ کہ ہمیں نوجوانوں کو غیر اہم تصور کرنا بند کرنا ہوگا، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ انہیں ہمیشہ ناپسند کیا جاتا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ بیلجیم میں مسلم نوجوانوں کو حال ہی میں ایسے ایس ایم ایس پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ انہیں مغرب والوں کے ساتھ لڑنا چاہیے، مگر مولنبیک کے کچھ نوجوان برسلز حملوں سے خود بھی متاثر ہوئے ہیں. ایوب بکوئی مولنبیک کے ایک شہری ہیں.
Ces gens-là, ils n'ont pas de religion. En fait, c'est pas
ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں. میری کزن ایئرپورٹ پر تھی، وہ مسلمان تھی، وہ بھی زخمی ہوئی. ایسے ہی تنازع ہمسایہ ملک فرانس میں بھی نظر آ رہے ہیں. بیلجیم کی طرح وہاں بھی شمالی افریقہ کے تارکین کی بڑی تعداد آباد ہے. فرانس اور بیلجیم کو یورپ میں شام اور عراق کے لیے جہادی مہیا کرنے والے دو بڑے ملک خیال کیا جاتا ہے. الیگزینڈر پیتغ معاشرے، مذاہب اور اسلام کے ماہر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں
ces enfants de la seconde ou de la
These children from the second and third generation don't really feel French.
Pas véritablement français.
The problem is the incapacity of this.
دوسری اور تیسری نسل سے تعلق رکھنے والے یہ بچے خود کو فرانسیسی نہیں سمجھتے. مسئلہ اس ملک کا اپنی تاریخ سے الگ ہو کر ایک مشترکہ معاشرہ تشکیل دینے میں ناکام رہنا ہے. آج فرانس کے بعد سیاستدان دعویٰ کرتے ہیں کہ فرانس میں مولنبیک جیسی درجنوں بستیاں ہیں. ان میں ملک کا نواحی پسماندہ تارکین وطن کی اکثریت والا علاقہ سیوغاں بھی ہے، جو پیرس میں سب وے سے صرف آدھ گھنٹے کی مسافت پر ہے. سیوغاں کے بعض رہائشیوں کو شکایت ہے کہ وہاں انتہا پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. حال ہی میں وہاں ایک انتہا پسند مسجد کو بند کیا گیا ہے، لیکن میئر سٹیفن گیٹنیونگ کہتے ہیں کہ مسلم انتہا پسندی کا مسئلہ صرف ایک شہر کا نہیں ہے، اس سے ایک پورے علاقے میں نمٹنے کی ضرورت ہے. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ سیوغاں جیسے مقامات اور یکجہتی کو مختلف انداز میں دیکھا جائے.
Vois bien, par exemple, au niveau culturel, c'est ici que ça se passe. C'est dans nos territoires, au niveau sportif aussi.
It's here that things are being created. Things are happening in terms of culture.
یہاں چیزیں تخلیق کی جا رہی ہیں. یہاں معاشرے میں کھیلوں میں اور کاروبار میں فرق آ رہا ہے. ایک کھلا معاشرہ انہی سب پر مشتمل ہوتا ہے اور فرانس ایک بند معاشرے کی تجویز دے رہا ہے. مقامی سرگرم کارکن اور تاجر یاسین حلیمی اس سے اتفاق کرتے ہیں. وہ امریکہ کا سفر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں,
Even newly arrived foreigners will say, I'm an American. There's a sense of patriotism and belonging that's very different from France.
وہاں نوارد غیر ملکی بھی کہیں گے, میں ایک امریکی ہوں. وہاں حب الوطنی اور اس سرزمین سے تعلق کا ایک احساس پایا جاتا ہے جو بدقسمتی سے فرانس میں بالکل مختلف ہے. چنانچہ مولنبیگ اور سیوگا میں لوگوں کا خیال ہے کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے نئے جوابات تلاش کرنا ضروری ہے. اس کے جزوی معنی یہ ہیں کہ بیلجیم اور فرانس میں آج جو مختلف معاشرے باہم مل رہے ہیں انہیں تسلیم کیا جائے اور بستی اور ملک دونوں میں سرزمین سے وابستگی کا احساس پیدا کیا جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سنجے دت اپنی زندگی پر بنائی جانے والی فلم میں سلو بھائی کی انٹری کے خواہش مند. تفصیلات فکرو فن میں.
مان میرا کہنا اب ضد کرنا,
ارے پہلے کچھ بول تو صحیح.
چل میرے بھائی.
بالی ووڈ ڈائریکٹر راجو ہیرانی منا بھائی ایم بی بی ایس یعنی سنجے دت کی زندگی پر فلم بنا رہے ہیں, جس کی کو پروڈیوسر خود سنجو بابا ہیں. اطلاعات کے مطابق اس فلم میں سنجے کا کردار کپور خاندان کے چشم و چراغ رنبیر کپور ادا کر رہے ہیں. ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجے نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہو اگر ان کے قریبی دوست سلو بھائی فلم کا حصہ ہوں. اخبار کے مطابق سنجے دت کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ آیا سلمان اس فلم میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تاہم وہ یہ ضرور خواہش رکھتے ہیں کہ سلمان کم از کم بطور مہمان اداکار ہی ان کے فلم میں انٹری دیں.
بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم, بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم, قسم چاہ لے لو, قسم چاہ لے لو, خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم.
سنجو بابا نے اخبار کو بتایا کہ وہ اس فلم کے کو پروڈیوسر ہیں, تاہم انہوں نے ابھی تک فلم کا اسکرپٹ نہیں پڑھا. اس فلم کی ریلیز دسمبر سن 2017 میں متوقع ہے.
جیے تو جیے کیسے بن آپ کے, جیے تو جیے کیسے
سنجو بابا اور سلمان خان نے اس سے قبل سپر ہٹ فلم ساجن کے ساتھ ساتھ 10, باغی, چل میرے بھائی, پارٹنر 2, ریڈی, یہ ہے جلوہ اور سن آف سردار میں ایک ساتھ کام کیا ہے. اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 11:30, भारत में 12 और यहाँ वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। जिला सवात में पाकिस्तानी तालिबान ने एक हमले में एक पुलिस अफसर को हलाक और उनके दो मुहाफिजों को जख्मी कर दिया है। मजीद तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के शमाल मगरब में शिद्दत पसंदों ने फायरिंग करके पुलिस के एक अफसर को हलाक और उनके दो मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में हुक्काम के मुताबिक मंगल की सुबह कायम मुकाम DSP मोहम्मद अलियात मिंगौरा की सब्जी मंडी के इलाके से गुजर रहे थे कि वहां नामालूम मुसल्ला अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग की। फायरिंग से पुलिस अफसर और उनके साथ मौजूद दो पुलिस अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मोहम्मद अलियाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि दोनों मुहाफिज शदीद जख्मी हालत में ताहाल जेरे इलाज है। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने जराय बलाग को भेजी गई एक ईमेल में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। स्वात और इससे मुल्हिका इलाकों में रवा साल के अवायल से एक बार फिर हदब बनाकर कत्ल करने की वारदातों में इजाफा देखा गया है, जिनमें हुकूमत की अमन कमेटियों के सरबराहान को भी निशाना बनाया जा चुका है। गुज़िश्ता इतवार को भी स्वात में ही एक मुकामी सियासी रहनुमा को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था और इस हमले की जिम्मेदारी भी तालिबान ने तस्लीम की थी। स्वात से ताल्लुक रखने वाली एक सियासी शख्सियत और साबिक सूबाई वजीर वाजिद अली खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में मौजूदा सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया।
बहुत अफसोसनाक बात है कि स्वात में जो एक अमन की फिजा कायम की उसको सबोताज करने की कोशिश हो रही है। अब ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ज्यादा तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके मुताले को अपनी सबों को दुरुस्त करे, बाकी मामला को छोड़ के सुबह को लाइनार्डो के तब तवज्जो दे और या फिर जहाँ जहाँ भी जो कमी कमजोरी है उसको दूर करे।
2009 में पाकिस्तानी फौज ने स्वात और इससे मुल्हिका इलाकों में भरपूर ऑपरेशन करके यहाँ से तालिबान शिद्दत पसंदों को मार भगाया था, लेकिन अब भी तशद्दुद के अक्सर वाकयात में इस कलदम तंजीम से वाबस्ता शरपसंद मुलविस बताए जाते हैं। सूबह खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका कबाइली इलाकों में जून के वस से अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से अमन अमान की मजमूई सूरत हाल तो बेहतर हुई है, लेकिन अब भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात आए रोज सामने आ रहे हैं। हुकाम पर तशद्दुद कार्रवाइयों को दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन का रद्दअमल करार देते हुए कहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी रहेगी। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
अमरीका और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान नई दिल्ली में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए और इनके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तआवुन में मजीद इजाफा किया जाएगा और जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान लॉजिस्टिक सपोर्ट मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजम की रिपोर्ट।
भारत के दौरे पर आए अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर और भारतीय वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के माबैन मंगल के रोज नई दिल्ली में वफूद सतह के मुजाकरात हुए। मुजाकरात के बाद दोनों रहनुमाओं ने एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि दोनों मुल्क नकलो हमल ताउन से मुतल्लिक एक मुआहदा करने पर उसूली तौर पर राजी हो गए हैं। आने वाले चंद माह के अंदर इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन अमरीकी अफवाज भारतीय हुकूमत की दावत पर ही यहाँ ठहर सकेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्तों में दिफाई ताउन को एक मरकजी हैसियत हासिल है।
India-US relationship will be one of the key global partnerships of this century. Defense cooperation is a central pillar of India's multifaceted relationship with the US.
मनोहर परिकर कह रहे थे कि मुझे यकीन है कि भारत अमेरिका रिश्ता इस सदी की एक आलमी शराकतदारी साबित होगा। अमेरिका के साथ भारत के कसीर रुखी ताल्लुकात में दिफाई ताउन एक मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों के माबैन मजबूत शराकतदारी इस खित्ते और पूरी दुनिया में अमन इस्तेकाम और खुशहाली को फरोग देगी। मनोहर परिकर ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क वजारत दिफा और वजारत खारजा के माबैन बहरी सलामती से मुतल्लिक मुज़ाकरात के आगाज पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। इसका मकसद बाहमी ताउन को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर एश कार्टर ने दोनों मुल्कों के बाहमी इश्तराक में मजीद इजाफे को उन्होंने भारत के अंदर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत की।
We are staunchly supportive of India's counterterrorism efforts and strongly condemn terrorism emanating from anywhere.
एश कार्टर ने कहा कि हम भारत की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की सख्ती से हिमायत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक हर हाल में लाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्क दिफाई तजारत और टेक्नोलॉजी इकदामात के तहत दो नए प्रोजेक्टों पर काम करने के लिए राजी हुए हैं। अमरीका भारत बहरिया के तैयारा बरदार के लिए टेक्नोलॉजी फराहम करने का भी ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने बहरी महाज पर मुश्तरका तौर पर मुतद्दिद पेचीदा मशकों पर भी रजामंदी जाहिर की है। याद रहे कि वाशिंगटन और नई दिल्ली ने एक ऐसे नए मुआहदे पर इत्तेफाक किया है जिसके तहत दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के जमीनी फजाई और बहरी ठिकानों को इस्तेमाल कर सकेंगी। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के जेर इंतजाम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों और तालीमी इदारों में तलबा पर मुबैना हमलों के खिलाफ श्रीनगर और दीगर शहरों में तलबा ने एहतजाज किया और मामूल की तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा भारतीय फौज की फायरिंग से दो नौजवानों की हलाकत की भी खबर है। इस बारे में श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
भारतीय कश्मीर के शुमाल मगरबी जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके में मंगल को उस वक्त लोगों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरे शुरू किए जब ये खबर फैल गई कि एक भारतीय फौजी एहलकार ने पब्लिक तहारत खाने में घुसकर वहां एक मकामी तालिबा के साथ छेड़छाड़ की। तालिबा के शोर मचाने पर कुछ लोग तहारत खाने की तरफ दौड़ पड़े लेकिन फौजी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मुजाहिरीन उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मुंतशर करने के लिए बांस के डंडे चलाए, आंसू गैस इस्तेमाल की और हवा में फायरिंग की। मुजाहिरीन ने जवाबन पुलिस पर पथराव किया। वह एक करीबी फौजी कैंप की तरफ भी पेशकदमी करने लगे तो फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की। तीन अफराद की गोलियां लगी जिनमें से दो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। पुलिस के साथ झड़पों के दौरान सात मजीद अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौज के एक तर्जमान ने श्रीनगर में नामा निगारों को बताया कि फौज को इंसानी जानों के इतलाफ पर बेहद अफसोस है। वाकई की तहकीकात होगी और अगर किसी को कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मकामी पुलिस ने कहा है कि उसने भारतीय फौज की 21 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाहियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ओहदेदारों का ये भी कहना है कि मकामी पुलिस के अफसरान ने मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराई थी कि तालिबा के साथ दस्तराजी करने वाले फौजी को ढूंढ निकाला जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने न माना और तशद्दुद पर उतर आए। फौज की फायरिंग में दो नौजवानों के मारे जाने के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला दराज हो गया है, जिसके दौरान हंदवारा कस्बे के एक बड़े चौराहे पर वाके भारतीय फौज के एक बंकर को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मकामी पुलिस का कहना है कि उसने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग नहीं की। दरी अस्ताम मंगल को मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में एक आम हड़ताल की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। यह हड़ताल भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जेर तैलीम कश्मीरी तलबा पर किए गए हालिया हमलों और उन्हें हिरासा करने के वाकियात के खिलाफ की गई। हड़ताल के लिए अपील इस सवाब राय का मुतालबा करने वाली मुख्तलिफ कश्मीरी तंजीमों ने की थी, जिसकी तौसीक कई समाजी और तजारती अंजुमनों और कश्मीर बार काउंसिल ने की। उनके मुताबिक इन हमलों के पीछे फिरका परस्ती की वो सोच काम कर रही है जो भारत में कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी के बरसरी गुजार आने के बाद एक नई कुवत के साथ सामने आ गई है। इन हमलों और हिरासा करने के वाकियात के पस मंजर में भारत की वजारत दाखिला ने हाल ही में सूबाई हुकूमतों और पुलिस सरबराहान के नाम एक खत के जरिए उन्हें ताकीद की کہ وہ کشمیری طلبہ اور طالبات اور تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ منگل کو عام ہڑتال کے دوران سری نگر کے بعض علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
عالمی ادارہ خوراک یا ڈبلیو ایف پی نے منگل کے روز شام کے محصور شہر دیر ایزور میں گھرے ہوئے بھوک سے نڈھال ہزاروں لوگوں تک مسلسل دوسرے روز بھی فضا سے اشیاء خورد و نوش پہنچائی ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اتوار کے مقابلے میں یہ کاروائی منصوبے کے مطابق رہی۔ اتوار کے روز خوراک کے 4 کنٹینرز لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ ڈبلیو ایف پی نے اطلاع دی ہے کہ 24 کے 24 تمام کنٹینرز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ وہاں سے ادارے کے مقامی پارٹنرز نے انہیں وصول کر لیا۔ ڈبلیو ایف پی کی ترجمان خاتون بیٹینا لوشر کہتی ہیں کہ تقریباً 17 ٹن چاول اور چنے اور بینس فضا سے گرائے گئے، جو 2000 لوگوں کے لیے ایک ماہ کے لیے کافی تھے۔ بیٹینا کے نزدیک یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 2 برسوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ داعش کے قبضے والے شہر دار ازر میں انسانی ضرورت کی امداد فراہم کر سکا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئندہ دنوں میں ڈبلیو ایف پی باقاعدگی سے فضا کے ذریعے خوراک گرانے کا سلسلہ جاری رکھے گا، یہاں تک کہ اس محصور علاقے کی پوری آبادی میں خوراک تقسیم ہو جائے۔
The goal is to reach those 200,000 people that are in dire need. Many of them have sometimes been just eating grasses and other things. So that's what we're aiming for.
ہدف یہ ہے کہ ان 2 لاکھ لوگوں تک پہنچایا جائے جنہیں فوری ضرورت ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ صرف گھاس کاتے رہے ہیں، چنانچہ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تاہم آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا۔ اگر ہم وہاں رک سکتے تو ہم بہت تیزی سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ بریٹینا لوشر کہتی ہیں کہ فضا سے خوراک گرانا آخری حربہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹرک سے خوراک پہنچانے کی نسبت اس پر لاگت زیادہ آتی ہے۔ دار الزور میں عالمی ادارے خوراک کا فروری کے آخر میں ہونے والا پہلا آپریشن تکنیکی وجوہات کی بنا پر ناکام رہا تھا۔ لوشر کہتی ہیں کہ ادارہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے 2 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہے۔
Basically what we were doing, as you know, over the last few weeks were tryouts in Jordan of how to improve the accuracy. We changed
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم گزشتہ چند ہفتوں سے اردن میں یہ تجربے کر رہے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کاروائی کو بہتر بنا کر درست کیسے کیا جائے۔ ہم نے پیراشوٹ کی قسمیں تبدیل بھی کیں، اس کے علاوہ چیزوں کی پیکنگ اور وہ بلندی بھی تبدیل کی جس سے ہم اشیاء گرا رہے تھے۔ یہ الفاظ تھے بریٹینا لوشور کے۔ فضا سے خوراک گرانے کی کاروائی کی کامیابی ڈبلیو ایف پی کے لیے خاصی حوصلہ افزا ہے۔ تاہم ادارے کا کہنا ہے کہ اب بھی امداد ان لاکھوں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جو محصور علاقوں میں ہیں۔ ڈبلیو ایف پی اپیل کر رہا ہے کہ تمام محاصرے اٹھا لیے جائیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب کے بادشاہ سلمان اپنے وفد کے ہمراہ ترکی پہنچے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ہوگی۔ دونوں ملکوں کے درمیان شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران تعلقات میں مضبوطی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بڑھتی ہوئی قوت کے بارے میں بھی دونوں ملکوں کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان اپنے سینکڑوں عہدیداروں پر مشتمل وفد کے ساتھ ترکی پہنچے ہیں۔ گزشتہ سال جنوری میں تخت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا ترکی کا پہلا دورہ ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ کارنیگی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ دانشور سنان الجن کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان شام سے متعلق مشترک مفادات ہیں، اور یہی تعلقات میں مضبوطی آنے کے پیچھے بنیادی محرک ہیں۔ سنان الجن کہتے ہیں،
The kingdom has supported the agenda of regime change in Syria. سعودی بادشاہت نے شام میں حکومت کی تبدیلی کے ایجنڈے کی حمایت کی ہے. ادھر ترکی کے لیے علاقے میں شام میں اپنے مفادات کے سلسلے میں اضافی حمایت حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے. دونوں ممالک شام میں حزب اختلاف کی زبردست پشت پناہی کر رہے ہیں اور شام میں جاری خانہ جنگی سعودی بادشاہ سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بات چیت میں سر فہرست ہوگی. گہرے ہوتے یہ رشتے فروری میں ہونے والی مشترکہ جنگی مشقوں میں ترک افواج کی شمولیت پر جا پہنچے ہیں. یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی اسٹریٹجک کونسل تشکیل دینے کے لیے بھی متوقع طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے. سعودی بادشاہ کے ہمراہ آنے والے وفد میں بڑی تعداد تجارت سے وابستہ سرکاری اور غیر سرکاری افراد کی ہے. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادیات اور تجارت کو بھی فروغ دیا جائے گا. ماضی قریب میں صدر اردوان کی جانب سے خطے میں اخوان المسلمین کی زبردست حمایت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ تھی. تاہم قادر حاس یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد سولی اوزال کہتے ہیں کہ گزشتہ سال سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ کی موت کے بعد ان تعلقات میں تیزی آئی ہے. سولی اوزال کہتے ہیں شاہ سلمان نے سوچا کہ اخوان اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا شاہ عبداللہ نے اسے بنا رکھا تھا. اس سلسلے میں وہاں کچھ نرمی پیدا ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ترکوں نے انہیں قائل کیا کہ دونوں کے مفادات مشترک ہیں اور میرے خیال میں ایران نے بھی بھرپور توجہ حاصل کی. مبصرین کے خیال میں دونوں رہنماؤں کو خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ پر تشویش ہے اور اس میں بین الاقوامی قدغنے اٹھنے کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے. اس تشویش میں ایران کی جانب سے شام کی حکومت کی زبردست حمایت کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا. تاہم سعودی عرب کی جانب سے مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کی زبردست حمایت ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے. صدر اردوان اقتدار سے ہٹائے گئے سابق مصری صدر محمد مورسی کے حامی ہیں اور صدر السیسی کے مخالف ہیں. شاہ سلمان مصر کا دورہ کرنے کے بعد ترکی پہنچے ہیں. مبصرین کے نزدیک شاہ سلمان کی صدر رجب کے ساتھ بات چیت کے دوران ایک بڑی ترجیح ترکی اور مصر کے عہدیداروں کے درمیان تعلقات میں بہتری لانا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکا، واشنگٹن. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے مطابق نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے خودکش بم حملوں کے لیے بچوں کو استعمال کرنے میں فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق پچھلے دو سالوں میں بوکو حرام کے 5 خودکش بم حملوں میں سے ایک میں بچے کو استعمال کیا گیا اور 75% حملوں میں بچیوں کو خودکش حملہ آور بنایا گیا. بیلجیم میں استغاثہ نے منگل کے روز بتایا کہ انہوں نے 2 مزید افراد پر ان حملوں کے سلسلے میں الزامات عائد کیے ہیں جو پچھلے سال برسلز میں کیے گئے اور جن میں 32 افراد ہلاک ہوئے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ان 2 تجارتی معاہدوں کے ثمرات سے آگاہ کریں گے. وہ منگل کے روز لاس اینجلس میں حکومتی اور شہری نمائندوں اور پالیسی لیڈروں سے خطاب میں تجارت کے ان سمجھوتوں پر بات کریں گے جس میں اوباما انتظامیہ نے شروع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. تقریباً 2000 تارکین اور پناہ گزینوں کو پیر کے روز اطالوی ساحلی محافظوں نے لیبیا کے ساحل پر زندہ بچا لیا. ترکی کے کرد اکثریت والے جنوب مشرقی علاقے کے ایک فوجی اڈے پر ایک کار بم پھٹنے سے کم از کم 2 ترک فوجی ہلاک اور 50 زخمی ہوئے. پیر کو دیر گئے یہ حملہ دیار باکر صوبے کے ہانی ضلع میں فوجی چوکی پر ہوا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ملک میں خواتین کی برابری کے حقوق کی تحریک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے واشنگٹن کے ایک تاریخی گھر کو یادگار کے طور پر وقف کیا ہے. اوباما نے اس موقع پر کہا کہ آج 16 اپریل کو مردوں اور خواتین کی اجرتیں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سن 2016 میں عورتوں نے وہ اجرت حاصل کی جو سن 2015 میں مرد کماتے تھے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایک حالیہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے تصدیق کی ہے کہ مارچ میں امریکی فورسز نے داعش کے کئی بڑے لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے. ان بین نام نہاد وزیر جنگ ابو عمر الشیشانی اور عبد الرحمان مصطفیٰ القادونی المعروف حامی امام بھی شامل ہیں۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ القادولی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور بعض بیرونی سازشوں میں بھی یہ شخص ملوث رہا ہے۔ یہ اس وقت سے داعش کا معروف دہشت گرد ہے جب داعش القاعدہ ان عراق کے زیر تربیت تھی۔ مسٹر کارٹر نے مزید کہا کہ داعش کے اس لیڈر کے خاتمے سے اس تنظیم کی عراق اور شام کے اندر اور باہر اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنے کی صلاحیت پر کاری ضرب لگی ہے۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ مقامی لوگوں کی شراکت سے مقامی فورسز نے دہشت گرد گروپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اس سال کے اوائل میں شام کے قصبے شادادی کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا۔ یہ قصبہ شام اور شمالی عراق کے درمیان ایک اہم رابطہ تھا اور اب داعش کی فورسز کو رقہ اور موصل کے درمیان آمد و رفت کے سلسلے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہے۔ شام اور عراق میں داعش کے خلاف کارروائیوں میں یہ ایک اہم کامیابی تھی۔ دوسری طرف شام کی سرکاری فورسز نے روسی فضائی مدد کے ذریعے قدیم شہر پالمائرا سے داعش کو بھگا دیا ہے۔ داعش کے خلاف روس کے یہ فضائی حملے چند حملوں میں سے ایک تھے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک نے داعش کی شکستوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کو بنیادی طور پر خانہ جنگی کو بند کرانا چاہیے اور اپنی زیادہ توجہ جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات پر مرکوز کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ شام اور عراق میں داعش کو محض شکست دینا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں پوری دنیا سے اسے مٹانا ہوگا۔ وزیر خارجہ کیری نے برسلز حملوں کے بعد یکجہتی کے اظہار کے طور پر برسلز کے وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا تھا کہ لا تعداد ملکوں نے داعش کو یہ جتلا دیا ہے کہ نہ وہ اس کی دھمکیوں میں آئیں گے اور نہ اس سے خوفزدہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ عزم اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کو نیست و نابود نہ کر دیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ فن لینڈ کی توروکو یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کشیدگی سے پاک ماحول میں پل کر جوان ہونے والے افراد میں دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے اپنے ان ساتھیوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے بچپن میں سماجی، جذباتی یا مالی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ انسانی صحت پر نفسیاتی اور سماجی عوامل کے اثرات کی بنیاد پر کیے جانے والے مطالعے کے لیے محققین نے 12 سے 18 برس کے 311 بچوں میں دباؤ کے مسائل کا تعین کیا ہے اور پھر 28 سال کی عمر میں ان کی شریانوں میں کیلشیم کی موجودگی کو جانچا ہے جس سے خون کی رگیں تنگ ہو سکتی تھی اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ جریدہ جامعہ پیڈریٹکس میں شائع ہونے والی جائزے میں محققین کہتے ہیں کہ ایسے بالغ افراد جو بچپن میں نفسیاتی اور سماجی طور پر زیادہ صحت مند تھے، ان کی دل کی شریانوں میں کیلشیم جمنے کا امکان 15% کم تھا۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے کہ بچوں نے اپنی پرورش کے دوران کیا محسوس کیا تھا اور دہائیوں کے بعد اس کا ان کے دل کی شریانوں پر کیا اثر تھا، محققین نے فن لینڈ کے نوجوانوں کے دل کی صحت کے ایک طویل مدتی مطالعے کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی ہے۔ محققین نے شرکا کے خاندان کی آمدنی، معیار تعلیم، والدین کی ملازمت کی حیثیت، والدین کی ذہنی صحت یا پھر گھر میں دباؤ کے حالات مثلاً طلاق اور موت یا دیگر المیوں کو دیکھ کر ان کے بچپنے کی نفسیاتی اور سماجی فلاح و بہبود کو ناپا ہے۔ اس کے علاوہ محققین نے کیلشیم سے بری وریدوں کا پتہ چلانے کے لیے کارنری شریانوں کے ایک علیحدہ سی ٹی اسکین کے نتائج کا تجزیہ کیا۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر مارکس جنالا نے کہا کہ یہ مطالعہ ایک مشاہدہ ہے جو یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ بچپنے میں برداشت کیا جانے والا دباؤ شریانے کے تنگ ہونے یا دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔
بلکہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ بچپن میں دباؤ برداشت کرنے کی وجہ سے میٹابولزم نظام اور سوزش میں تبدیلیوں کو تحریک ملتی ہے، جس سے بعد میں شریانوں میں کیلشیم جمنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خوش رہنے والے بچے صحت مند سرگرمیوں میں وقت گزارتے ہیں اور اپنی غذا اور ورزش کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور یہ معمولات شریانوں کو تنگ ہونے سے روکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو سے وابستہ محقق اسٹیفن ڈینیل نے تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین کے لیے پیغام یہ ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بچپن میں دباؤ جھیلنے کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اور انہیں بچوں کو دباؤ سے بچانے میں مدد کرنی چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسانی جین پر تحقیق کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور کئی ایسی بیماریوں اور خرابیوں پر قابو پانا ممکن ہوتا جا رہا ہے جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حال ہی میں انسانی جین سے لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خلیوں کی مدد سے بہرے چوہوں کی سماعت جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 300,000 ایسے افراد کی قوت سماعت واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنی سماعت کھو بیٹھے تھے۔ بہرے پن کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ بعض افراد پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سماعت سے متعلق دماغ کے حصوں کی خرابی یا کان کے ان اعصاب میں خلل کا ہونا ہے جو دماغ کو پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ بہرے پن کی دوسری وجہ اچانک دھماکے یا کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے کان کے سماعتی اعصاب کا خراب ہو جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی کسی دور میں بہرے ہو جانے والے افراد کی سماعت واپس لانا ممکن ہے، لیکن یہ ایک دشوار کام ہے، اور چوہوں پر حالیہ کامیاب تجربے سے اس جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس تجربے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ٹیسٹ ٹیوب میں مصنوعی سٹیم سیل تیار کیے اور انہیں انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے کان کے اس حصے میں داخل کیا جہاں سماعت کے خلیے مردے ہو چکے تھے۔ مصنوعی خلیے متاثرہ حصے میں جا کر متحرک ہو گئے، جس سے عمومی طور پر ان کی 45% تک سماعت بحال ہو گئی۔ جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس مطالعاتی تحقیق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی جین سے سٹیم سیل لینے کے بعد کیمیکلز کی مدد سے سماعت کے خلیے تیار کیے۔ تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے مخصوص دواؤں کے ذریعے 18 چوہوں کا ایک ایک کان بہرا کر دیا۔ جب ان کے بہرا ہونے کی تصدیق ہو گئی تو متاثرہ کان میں بھاری مقدار میں لیبارٹری میں تیار کردہ سماعتی خلیوں کے ٹیکے لگائے گئے۔ چوہوں کے دماغ کی الیکٹرانک تصویروں کے نتائج کے مطابق 10 ہفتوں کے بعد ان کی اوسطن 45% سماعت واپس آ گئی تھی، لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تجربات میں شامل تمام چوہوں پر سٹیم سیل کا ایک جیسا اثر نہیں ہوا۔ کچھ چوہوں کی سماعت 90% تک واپس آ گئی اور کچھ میں بہتری کی شرح بہت معمولی تھی۔ نتائج کا دار و مدار اس پر تھا کہ کتنے مصنوعی خلیوں نے کان میں اپنے لیے جگہ بنا کر کام شروع کر دیا تھا۔ سائنسدان اپنی اس تحقیق سے اتنے مطمئن ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب لیبارٹری میں بنائے گئے خلیوں کا انسانوں میں استعمال شروع کر دیا جائے گا تو ایسے افراد جو اپنے قریب سے گزرنے والے ٹرک کی آواز تک نہیں سن سکتے، ایک پرہجوم کمرے کے شور شرابے میں دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکیں گے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق کو بہرے افراد کی قوت سماعت کی بحالی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں میں مصنوعی خلیوں کا استعمال شروع کرنے سے قبل مزید تحقیق اور تجربات کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔